الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالحج کی تین تاریخ، 1446 ہجری کا برس. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سال کے بہترین ایام سے نوازا. پروردگار ہمیں ان ایام کی دنوں اور راتوں کی جو بھی مصنوع عبادات ہیں اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ہر عبادت کے اندر اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے. چند باتیں عشرہ ذوالحج اور پھر اس کے بعد قربانی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی طور پر جب ذوالحج کا چاند نمودار ہو جائے تو ایک عمل 13 ذوالحج تک مسنون اور مستحب قرار دیا ہے، اس کو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ ہے تکبیرات. زیادہ سے زیادہ جب بھی فرصت ملے اس کی عادت ڈالنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہ تکبیرات جو 9 ذوالحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج تک عصر کی نماز تک پڑھی جاتی ہیں، وہ واجب ہیں ہر فرض نماز کے بعد، لیکن یہ مستحب ہے. اور یہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا ہے مردوں نے اور عورتوں نے، ہاں اتنی آواز سے تاکہ خود کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور لیکن وہ مردوں نے اونچی آواز سے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت کے ساتھ نہیں گھر میں پڑھ رہے ہیں کہیں بھی، تو اس کو ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک وہ واجب ہے. اور وہ اونچی آواز سے پڑھنی یا آہستہ آواز سے پڑھنی، یہ ان ایام کا 13 دنوں اور راتوں کا یہ ایک ورد ہے، ایک ذکر ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی کا اقرار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں یہ بہترین دن عطا فرمائے ہیں تو اس نے اپنی شان کریمیت کی وجہ سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. پروردگار کی یہ عادت اور سنت رہی ہے کہ مسلمانوں کو سال میں وقتاً فوقتاً ایسے مواقع دن اور راتوں کے لحاظ سے عطا فرماتے ہیں کہ پروردگار کی وہ بندگی کر کے، نیکیاں کر کے اس کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں. ان میں سے یہ بھی ہے. اور ان دنوں کی قسم تو قرآن مجید کے اندر بھی بتلائی ہے، والفجری ولیالی ناشر. اور دوسرا، ان راتوں کی عبادت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہ ان رات کی عبادت کرے گا گویا کہ شب قدر میں عبادت کر رہا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل ہماری راتیں کتنی لمبی ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز تک، بولیے کتنی لمبی ہیں؟ شارٹ. کتنی شارٹ؟ دو تین گھنٹے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہماری مسجد میں 11:15 بجے اوپر سکرین پر عشاء کی نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہے 11:15، اور 1:45 بجے فجر کا وقت ہے. تو یہ اتنی مختصر سی 3 گھنٹے، 2:45 گھنٹے کو جو موقع ہے، اس میں اتنی عظیم الشان عبادت اور اس کا اجر و ثواب. اس میں کرنا کیا ہے عبادت میں؟ رات میں کچھ نفل پڑھ لیں توبہ کے، اور حاجات کے، اور تہجد کے، اور صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور دعائیں مانگ لیں. تو یہ مختلف اس میں ہی کرتے کرتے انسان اگر کسی کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو دنوں کے لحاظ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے رکھ لو, ایک دن کا روزہ یکم ذی الحج سے آٹھ ذی الحج تک, ایک سال کے اجر اور ثواب انسان کو ملتا ہے. اندازہ لگائیے کہ پورا سال انسان اگر روزہ رکھے تو کتنی مشقت اور کتنی محنت طلب یہ عبادت ہوگی, لیکن یہاں صرف آٹھ دن میں ایک ہفتہ سے کے قریب, تو وہ اتنا عظیم الشان انسان کو آٹھ سالوں کا ثواب ملے گا. لیکن یوم عرفہ کے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو سال, ایک دو برس, ایک گزشتہ اور ایک آئندہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ ایک عظیم, پورے سال میں ایک عظیم دن ہے, اتنا عظیم دن کہ شیطان بھی اپنے سر پر راکھ ڈال کے اپنے واویلا کرتا ہے کہ اللہ اتنے عظیم تعداد میں, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت کرتے ہیں یوم عرفہ میں. یوم عرفہ کے بارے میں یہ سمجھیے کہ دنیا میں جس جگہ جو تاریخ نو ذی الحج کی ہوگی وہ وہاں کا یوم عرفہ ہوگا. حج والوں کا جو عرفہ ہے وہ تو وہاں, جو ان کو عرفہ ہے عید سے پہلے, دس ذی الحج سے پہلے, ان کو وہاں ہوگا وہ. لیکن اگر کسی دوسری جگہ پہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ وہاں اگر عید سے پہلے, دس ذی الحج سے پہلے یوم عرفہ ہو گیا تو ہمارا کیوں نہیں ہوا, یا کہیں اور جگہ پہ کیوں نہیں ہوا. تو جو ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ ہے اس کے مطابق ہی یوم عرفہ ہوگا, تو اس کی یہ عظیم فضیلت. اور یہ حج کا سب سے عظیم رکن بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے انسان مرد ایک ہی جیسا لباس, سفید لباس پہنے کے کھڑے ہیں, اور زبان کے اندر ایک ہی نغمہ ہے, وہ کیا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار ہے. اور اے اللہ میں حاضر ہوں, کس طرح حاضر ہوں یوم عرفہ میں, کہ گھر کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, اور گھر کے راحت کو چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, اور پھر حتیٰ کہ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ تدریجن سب کچھ انسان سے چھڑوایا جا رہا ہے. وہ کس طرح, کہ گھر سے جب چھوڑا تو کچھ زیادہ سامان لے گیا, اور وہاں سے پھر ہوٹل میں پہنچا تو جو بھی گھر سے لے کے گیا وہ ہوٹل میں رکھ دیا, پھر جب ہوٹل سے آگے مینا میں گیا اور بھی کام لے کر جاتا ہے, سارا سامان اٹھا کے مینا میں نہیں لے کر جاتا انسان. پھر آگے جو مینا سے عرفہ میں, جو میدان عرفہ میں جاتا ہے, وہ تو بالکل خالی ہاتھ ہی جاتا ہے. وہاں تو وہ جو اس نے تھوڑا بہت مینا میں رکھا تھا وہ بھی نہیں ساتھ لے کر جاتا ہے, تو خالی ہاتھ ہے وہاں انسان اللہ کے سامنے, تو اللہ کو پکار رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں, تو جواب ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, لیکن ان فرشتوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں جنہوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے ہر چیز چھوڑ کر, گھر کا راحت, گھر کا سکون, بیوی بچے, کاروبار, ملازمت, ہر چیز کو چھوڑ کر ادھر میدان میں, اور اوپر کیا ہے, کوئی مکانات تو نہیں ہے, صرف ٹینٹ ہیں, اور بعض جگہ پہ تو ایسے بھی نہیں, جبر رحمت پہ آپ جائیں تو وہاں ایسا ہی ہے. تو اللہ کہاں کیا مانگ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, بخشش, مغفرت, اللہ کی رضا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے. اور یہ جو میں عرفہ ہے, تو لیکن اگر کسی کو وہاں نصیب نہیں ہے تو ان کی تھوڑی سی ہم یہاں مشابہت تو کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی قربانی کا ارادہ کرتا ہے یا جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی کرنی ہے, تو جب ذوالحج کا چاند نظر آ گیا تو اس کو چاہیے کہ حجاج کی کچھ مشابہت اختیار کر لے. ان میں سے یہ ہے کہ نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی اپنے بال کاٹے. یہ کہ اتنا دن ہے جب تک اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے, جب وہ قربانی ذبح ہو جائے گی تو پھر یہ کر سکتا ہے. تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یہ دن ہوتے ہیں جن کو اس مسئلے کا پتہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں امید طور پر اپنی داڑھی بھی نہیں کٹواتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی مکمل اور مستقل نیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم پورا سال ہی اس کو ہاتھ نہ لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی شکل اور شباہت اور صورت کو ان جیسی بنانے کی. بھائی ایسا نہ ہو کہ بھائی اب ادھر سے ہم عید پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو ادھر سے سارا کچھ ہی صفائی کر کے. حالانکہ یہ بھی مسئلے کے لحاظ سے غلط ہے کہ اس وقت تو جب عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو قربانی تو ہوئی نہیں ہوتی, تو پہلے سے یہ کام ہم کر دیتے ہیں, کاروائی ڈال دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسائل کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو قربانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ قربانی کا جب حکم دیا ہے اس کی تاریخ تو اتنی ہی پرانی ہے جتنا انسان پرانا ہے, اتنی ہی قدیم ہے. حابیل اور قابیل کی پہلی قربانی اللہ سبحانہ و تعالی نے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو انہوں نے قربانی پیش کی تھی, کس نہ کسی شکل میں یہ چلی آ رہی ہے. پھر اس کی تجدید ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم, کہ آپ کے جن جد امجد نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے. یہاں یہ بات سمجھیے کہ جب بات سنت کی کہی جاتی ہے تو وہ اس کو کانٹیکسٹ میں بعض اوقات مختلف اس کے درجے ہوتے ہیں. ابھی میں نے وجوہ داری کے بارے میں بتایا تو اس کو سنت, یہ ایک اوور آل ایک ٹائٹل ہے لیکن اس کو رکھنا واجب. اس طرح قربانی یہ طریقہ بتایا لیکن یہ اس کو کرنا واجب. تو اس وجہ سے جب یہ لفظ بولے تو اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو فرض اور واجب نہیں ہے, تو اس سے بعض اوقات لوگ گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ واجب قربانی واجب, تو سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف امتحانات سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, تو ان میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑھاپے میں جب ان کو اولاد نہیں تھی دعا مانگی تو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما دی. جب اولاد عطا فرمائی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ ایک مطالبہ ہوا کہ تم ان کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کر آؤ. اصل میں تکوینی طور پر پروردگار نے بیت اللہ اور حرم مکہ کو آباد کروانا تھا, زمانہ دراز ہو گیا تھا کہ وہ بے آباد تھا, تو حکم ہوا تو وہاں چھوڑ کر. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, تو یہ اس آخر تک جو یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑا, ہاجرہ کو اور صاحبزادے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو پھر جب کچھ بڑے ہوئے, انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر, خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا, حالانکہ بیٹے سے پوچھنا کوئی لازمی نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک رائے. تو بیٹا چونکہ صحیح نہج پر, اس میں ایک جو پہلو دیکھیے کہ جب انسان کی اہلیہ نیک ہو اور پارسا ہو اور پھر بچے کی تربیت بھی وہ کرے, اگرچہ وہ الگ ہی رہے, والد سے دور ہی رہے, تو پھر بچے کے اندر نیک عادات اور اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری اور والدین کی فرما برداری اس کے اندر ضرور آتی ہے. حاجرہ اکیلی تھی, نیک تھی, پارسا تھی, پرہیزگار تھی, تو لہذا انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت ایسے کی کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں رہے جب یہ حکم آیا, لیکن اس کے باوجود جب پوچھ, کتنا بڑا دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے. آج اب کسی سے پوچھے کہ جانور کے ذبح میں تو اس میں ہی ہم جو ہے تردد کرتے ہیں, لیکن یہاں تو بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو بیٹے سے سوال ہو رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فنظور ماذا ترا, کہ آپ کی کیا رائے. تو انہوں نے کہا کہ آئے میرے والد, جو بھی آپ کو پروردگار کا حکم ہے آپ کار گزری ہے. یعنی یہ سوال کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اولاد کے لیے قرآن مجید نے ایک دعا بھی سکھلائی ہے, وہ شوہروں کے لیے بھی اور بیویوں کے لیے بھی اور نیک اولاد کے لیے بھی, اس کو مانگا کریں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک جامع دعا ہے, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی, اولاد کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی, اور شادی شدہ کے لیے بھی, غیر شادی شدہ کے لیے بھی. غیر شادی شدہ کے لیے وہ جب دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بیوی اور مرد ہے تو نیک بیوی اولاد مل جائے گی, اور اگر مرد ہے تو نیک بیوی اور بیوی عورت ہے تو نیک شوہر مل جائے گا, جس وجہ سے اس کا معمول بنائے. اس کا معنی اے اللہ ہمیں عطا فرما, ہمیں بنا من ازواجنا وزر, ہماری ایسی بیوی ہیں جوڑے جوڑے نصیب فرما, وذریاتنا اور ایسی اولاد عطا فرما, قرۃ جن کو دیکھ کر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, خوشی محسوس ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک کس بات پر ہوتی ہے, خوشی کس بات کی ہوتی ہے, کہ جب اولاد فرما بردار ہو, نیک ہو, پارسا ہو, اللہ کی حکم کی تعمیل کرنے والی ہو. تو اس کے لیے ایسے ہی نہیں وہ بن جاتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, صحیح بیوی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات محبت کے غلبے میں آ کر غلط انتخاب کر بیٹھتے ہیں, اپنا یا اپنے اولاد کا, تو اسے اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے نکاح کے موقع پر جو ان گنت ہم نے نجائز کام اور رسومات اور بدعات جاری کر رکھی ہیں, ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بنیاد ہوتی ہے نکاح کی اور ازدواجی زندگی کی. اگر بنیاد ہی غلط ہوگی تو پھر آگے بھی سارا سلسلہ گڑبڑ ہی ہوتا ہے. بہرحال جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اب لے کر چلے. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں منا کے موقع پر تو لے کر جا رہے ہیں تو شیطان بیچ میں آیا, اور شیطان یہ ہمارا اصلی دشمن ہے, انہو لکم عدو مبین فرمایا ہے کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے, اور یہ روز اول سے ہے, پہلے دن سے ہے, اور اس نے شیطان نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم ومن ایمانہم ومن شمائلہم, کہ جو ہمیں آگے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا, بائیں سے بھی آؤں گا. تو لیکن ایک طبقہ ہے جس کے اوپر اس کا وار نہیں چلتا ہے, جس کا حملہ نہیں چلتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ طبقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر گزار ہے. جب اللہ کی نعمتوں پر ہم شکر کرتے ہیں, جب اللہ کی دی ہوئی چاہے وہ جسمانی نعمت ہو, زندگی کی نعمت ہو, اور صحت کی نعمت ہو, مال اولاد کی نعمت ہو, کوئی بھی ہو, تو ہر ایک نعمت پر جب اللہ سبحانہ و سب سے شکر کیا ہے, شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا, وہ سب سے بڑا شکر ہے. زبان سے بھی شکر ہوتا ہے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اور دل سے بھی ہوتا ہے, اور اپنے پورے سراپے سے بھی ہوتا ہے, اور عمل سے بھی ہوتا ہے. ہر قسم کا شکر جب ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندوں کو شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رکھیں گے. تو لہذا شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ سے بھٹکانا چاہا, آیا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, بیٹے کو بھی کون ذبح کرتا ہے؟ زمین و آسمان نے یہ تو منظر کبھی بھی نہیں دیکھا کہ باپ خود اپنے ہاتھ سے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اچھا یہ ابلیس شیطان جو ہے مجھے اللہ کی پیروی سے روک رہا ہے. تو کنکر مارے, جو حاجی جمرات میں جاتے ہیں نا, کنکر مارتے ہیں, تو آج کل تو لوگ پتھر اور جوتے مارتے ہیں, یہ بیہودگی کی بات ہے, لا علمی اور جہالت کی بات ہے. کنکر جو ہے مارنے چاہیے جو میدان مزدلفہ سے اٹھائے جاتے ہیں 70. تو پھر چلے گئے, تھوڑی دور آگے گئے تو پھر جو ہے شیطان آیا روکنے کے لیے, اور پھر جو اس کو کنکر مارے, پھر گئے تیسری جگہ پہ, پھر شیطان نے روکا. کیا بات بتانا چاہتے ہیں؟ اور وہ جو وہاں پیلر بنے ہوئے ہیں, جو نشان بنے ہوئے, شیطان نہیں ہے, لیکن وہاں موقع ہے کہ جو جس موقع پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا تھا, تو وہ جگہ ہے. تو یہ ہم نے اپنے نفس اور اپنے شیطان, اپنے جو اس کی پیروی سے جو, تو اپنے آپ کو روکنا ہے جو جس انداز سے بھی آئے. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے, ابن جوزی رحمت, انہوں نے بڑے واقعات لکھے. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کے مطابق شیطان حملہ آور ہوتا ہے. عالم ہے تو اس کے مطابق اس پر حملہ آور ہوگا, دنیا دار ہے تو اس کے حساب سے, چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے, مرد ہے تو اس کے حساب سے, عورت ہے تو اس کے حساب سے. تو شیطان دیکھیے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ایکسپرٹ اس جو ہے اس کا تجربہ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا, گمراہ کرنے کا اللہ کے راستے سے جو ہے بٹلان جو ہے راستہ گمراہ کرنے کا. تو اب کیا ہے کہ جب شیطان کا حملہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے, اس کے حملے سے جب بھی کوئی ایسا ہو وسوسہ آئے یا کوئی, تو فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو. شیطان کے سارے حملے کارگر کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک جو ہے اللہ کی پناہ میں جب انسان آ جائے. تو بہرحال یہ آج ہمیں جب قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر, تو ہمیں چاہیے کہ قربانی ایک ایسا کرنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ خوش دلی سے اس کو کیا کرو, خوش دلی سے. اور پھر اس کے بعد سب, اور پھر قربانی کے میں دیکھ رہا تھا کہ قربانی کے جو جانور ہے اس میں متعدد چیزیں ہیں جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں اس کے جسم کے لحاظ سے پورا سراپا جو ہے وہ صحت مند ہو, پھر اس کے کان میں کوئی نقص نہ ہو, اس کے آنکھ میں کوئی نقص نہ ہو, اس کی جلد میں کوئی نقص نہ ہو, اس کے پاؤں میں کوئی نقص نہ ہو, اور اس کے جو ہے کھال میں کوئی نقص نہ ہو, اور اس کے چلنے میں کوئی نقص نہ ہو, ہر یعنی کوئی نہ کون سا ایسا عضو یعنی ہر لحاظ سے وہ صحت مند ہو. جب اللہ کے لیے ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے, نہ ہی خون پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ وہی جو ارادہ اور نیت جو خوش دلی سے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں. چھوٹے جانور ہے اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے, ایک ہی قربانی ہوتی ہے, بیڑ ہے, بکری ہے, دمبا ہے, کو بھی ہے, یعنی نر ہے اور مادہ ہے. اور بڑے جانور جیسے گائے بیل ہے, بھینس ہے اور اونٹ ہے, اس میں سات حصے ہوتے ہیں, سات سے زیادہ نہیں ہوتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس کو کریں. اور پہلے سب سے زیادہ فضیلت والی جو قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے کرنا, اور پہلے دن کرنا 10 ذی الحج کو, اس کے بعد پھر 11 ذی الحج کو, اور پھر اس کے بعد 12 ذی الحج کو, 3 دن رکھے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ یہ قربانی ہے, اور اللہ کو ان دنوں میں جانوروں کا اللہ کے نام پر ان کا خون بہانا یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو خالی اس کے وہ ذبح ہونا ہی انسان کو اجر ثواب نہیں ملتا ہے, اس کے کھور, اس کی کھال, اس کا گوشت, اس کا گوبر, ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اجر اور ثواب میں شامل کر دیتے ہیں. اندازہ لگے پروردگان کی شان کریمی کہ کتنی ہے, کہ گوشت بھی ہمیں ہمارے لیے, کھال بھی ہم فائدہ لے, اور قربانی بھی ہم اس سے فائدہ لے, لیکن اجر و ثواب بھی. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اس کا کیا ہمیں ثواب ملتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جانور کے اوپر جتنے بال ہیں اور ایک بال کے برابر ایک نیکی. اگر ایسا دمبا ہے تو اس کے جو اون ہے اس کا ریشے کے ایک ریشے کے برابر ایک اجر اور نیکی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح جانور منتخب کر کے خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس کے پاس وسعت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ہم قربانی ضرور کیا کریں. تو پروردگار ہماری دنوں کی عبادت, رات کی عبادت, یوم عرفہ کی عبادت اور قربانی اور عید الاضحیٰ سب جو ہے قبول فرمائے. اور اسی طرح جو لیلۃ عید آنے والی ہے اس کے اندر بھی ہمیں بھرپور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں اندر فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی اس عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دنوں میں عبادت کرتا ہے, راتوں میں عبادت کرتا ہے, اس کا دل جو ہے زندہ رہے گا. اس میں ایک بات اور, پورے سال میں ایک دن ایام بیز میں سے 13 صرف یہی 13 ذی الحج کا تاریخ آتی ہے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایام بیز کے روزے تو مسنون ہیں لیکن صرف ایک تاریخ, جو اس وجہ سے جو جن کی عادت ہے ایام بیز کے روزہ رکھنے کی تو وہ اس 13 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ 5 دن ایسے ہیں ٹوٹل. تو ایک تو عید الفطر کا اور جو ہے ایک عید الاضحیٰ کا, اس کے بعد 3 دن, تو یہ 5 دن. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا
اللہ